بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ابراہیم کی 22ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ویب سائٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، ویب سائٹ میں لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سامعین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی یوم رحلت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت ہوگا، اور نشریات کا آخری پروگرام انقلاب اسلامی کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب پیش کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی حسب معمول عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترکی اور شام میں شدید زلزلے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے ترکی اور شام کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ہزاروں نوجوانوں کی عام معافی کا حکم دے کر دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بیرون ملک انتقال کر جانے والے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی میت لانے اور تدفین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اڈانی گروپ کے بارے میں ہنڈن برگ ریسرچ کمپنی کی رپورٹ آنے کے بعد ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے ایک بڑے رہائشی کمپلیکس کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ترکی اور شام میں شدید زلزلے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کی صبح 4:15 کے قریب شام کی سرحد سے متصل ترکی کے جنوب میں واقع کئی صوبوں کو شدید زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا، جس سے دونوں ملکوں میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ترکی اور شام میں آنے والے اس زلزلے کے جھٹکے لبنان، فلسطین، عراق، اردن، مصر اور سعودی عرب میں بھی محسوس کیے گئے۔ رکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ زلزلہ تقریباً ایک منٹ تک جاری رہا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور شدید سردی کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ ترکی کے ایمرجنسی اور کرائسس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز زمین کے اندر 7 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ تاہم بحر روم میں قائم یورپی زلزلہ پیما مرکز نے زلزلے کی شدت 7.7 جبکہ امریکی زلزلہ پیما مرکز نے 7.8 بتائی ہے۔ ترکی کے زلزلہ پیما مرکز نے بتایا ہے کہ اب تک کم سے کم 6 آفٹر شاکس علاقے میں آ چکے ہیں، جن کی شدت رکٹر اسکیل پر 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سوویلو نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں اور ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 300 کے قریب لوگ جان بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب شام کی وزارت صحت نے اس ملک میں آنے والے آج صبح کے زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 237 اور زخمیوں کی تعداد 639 بتائی ہے۔ شام کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صوبے لازقیہ، حلب، حما اور ترتوس کے رہائشی علاقے زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا جائزہ لیا اور اس کے حوالے سے ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ مختلف میڈیا رپورٹوں کے مطابق صبح آنے والے زلزلے کے بعد ترکی میں آج ایک اور بڑا زلزلہ آیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ترکی میں آج مقامی وقت کے مطابق دوپہر کو ایک اور بڑا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوب مشرقی ترکی میں آنے والے اس زلزلے کی شدت 7.5 بتائی گئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے ترکی اور شام کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے دوست، ہمسایہ اور برادر مسلمان ممالک ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کی بعض علاقوں میں وسیع اور خوفناک تباہ کاری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انقرہ اور دمشق کی حکومت اور ان ممالک کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واقعے کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کی حکومت ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ہزاروں نوجوانوں کی عام معافی کا حکم دے کر دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ محسنی اجئی کی سفارش پر اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور ماہ رجب کی مناسبتوں کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملک میں ہونے والے حالیہ بلووں اور ہنگاموں میں ملوث ہزاروں نوجوانوں اور دیگر افراد کو معاف یا سزاؤں میں تخفیف کی توثیق کر دی ہے۔ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے حالیہ بلووں میں ملوث ہزاروں افراد کی معافی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے دشمن کی اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو منظم بلوائیوں میں تبدیل کرنا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بیرون ملک انتقال کر جانے والے پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف کی میت لانے اور تدفین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سابق صدر کی میت لانے کے لیے خصوصی طیارہ آج دبئی جائے گا، جبکہ پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سابق صدر کی میت کو کراچی میں واقع ملیر کینٹ میں دفن کیا جائے گا، جس کے لیے ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی نماز جنازہ کل 7 فروری کو ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد انہیں فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف 5 فروری کو طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ کافی عرصے سے دبئی میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، جہاں ان کا علاج بھی کیا جا رہا تھا۔ اڈانی گروپ کے بارے میں ہنڈن برگ ریسرچ کمپنی کی رپورٹ آنے کے بعد ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پیر کو ایوان زیرین لوک سبھا کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اپوزیشن جماعتوں نے اڈانی گروپ کے بارے میں امریکی ریسرچ کمپنی کی رپورٹ پر تحقیقات کا مطالبہ پھر دہرایا. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے. اپوزیشن جماعتوں نے اس پورے معاملے پر حکومت کی خاموشی پر شدید ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی. اپوزیشن کے ارکان کی بار بار کی نعرے بازی کے بعد اسپیکر نے کہا کہ اجلاس بہت اہم ہے، اس لیے اس کارروائی کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن کے ارکان ہنگامہ کرتے رہے. ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی اسی مسئلے پر اپوزیشن نے ہنگامہ کیا. اپوزیشن کی نوٹس کو راجیہ سبھا کے چیئرمین نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ نوٹس قواعد کے مطابق نہیں ہے. افغانستان کی طالبان حکومت نے کابل میں سعودی سفارتخانے کے بند ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے. افغان نیوز ایجنسی آوا نے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ سعودی سفارتخانے کو عملے کی ٹریننگ کی غرض سے عارضی طور پر بند سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی. بتایا گیا ہے کہ بہت جلد اس سفارتخانے کی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی. ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ کابل میں سعودی عرب کے سفارتخانے کے بند ہو جانے کی خبروں کی تردید کی جاتی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی سفارتی عملہ ایک ہفتے کے بعد کابل لوٹ آئے گا. غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے ایک بڑے رہائشی کمپلیکس کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میڈیا رپورٹوں میں صہیونی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے وادی قدوم میں واقع ایک بڑے رہائشی کمپلیکس کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 100 فلسطینی خاندان بے گھر ہو جائیں گے. میڈیا رپورٹوں میں اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ مذکورہ رہائشی کمپلیکس کو کب مسمار کیا جائے گا، تاہم کہا ہے کہ صہیونی حکومت عنقریب ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. غزہ کے فلسطینی مجاہدین نے صہیونیت مخالف جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی بستیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے. صہیونی اور عرب ذرائع کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب کئی صہیونی بستیاں ایک راکٹ حملے کی زد میں آئیں، جس کے بارے میں صہیونی فوج نے مزید تحقیقات کا اعلان کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ شام کو غزہ پٹی کے شمالی مضافات سے ایک زوردار دھماکے کی آواز بھی سنائی دی تھی. صہیونی نیوز چینل 14 نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب غزہ سے اڑنے والے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا. قابل ذکر ہے کہ مزاحمتی محاذ کی بڑھتی طاقت سے پریشان صہیونی فوج نے 6 اگست سن 2022 کو اعلان کیا تھا کہ فلسطینی مجاہدوں نے چند روز کے اندر 160 راکٹ اور میزائل صہیونی بستیوں پر برسا کر میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے. صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے فٹ بال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو سے مدد لینے کا ارادہ رکھتی ہے. صہیونی حکومت کے سرکاری نیٹورک چینل کین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت اس تجویز کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی غرض سے سعودی لیگ میں کرسٹیانو رونالڈو کی شمولیت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی سید گلشن عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی شکریہ آپ کا.
سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا کوئی بھی عہدیدار دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچے تو وہاں کے عوام، خاص طور پر آزاد منش انسان، صہیونی حکام کے خلاف احتجاج کے لیے روڈوں پر نکل آتے ہیں۔ اس میں بلا تفریق یورپ ہو یا امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی حصہ، جہاں پر بھی صہیونی حکام پہنچتے ہیں وہاں پر آزاد منش انسان فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے روڈوں پر نظر آتے ہیں۔ کئی مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے حکام اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے بعض ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کے سارے منصوبے خاک میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صہیونی وزیر خارجہ نے کل سوڈان کا دورہ کیا، اس موقع پر سوڈان کے عوام نے صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور یہ احتجاج یقیناً فلسطینی عوام کے حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے جو مظالم ہیں فلسطینی عوام پر، اس پر کیا گیا ہوا۔ سوڈانی عوام کے احتجاج کا کیا مقصد تھا، اس زاویہ نگاہ سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں گلشن عباس نقوی، ہم ان سے کہیں گے کہ اس حوالے سے اپنا تجزیہ ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے اس کی وضاحت فرمائی، جو دنیا کے حریت پسندوں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں کی جاتی ہے اور صہیونی حکومت کے خلاف جو جذبات پائے جاتے ہیں عالم اسلام میں اور حریت پسندوں کے درمیان جو جذبات پائے جاتے ہیں، تو اسی سلسلے میں جیسا کہ ہمارے سامعین بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے سے بعض عرب ممالک نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا اس میں، اور چاہتا یہ تھا کہ صہیونی حکومت کو خطے میں تنہائی سے اور الگ تھلگ ہونے سے نکالے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لائیں۔ تو اسی تناظر میں چار ممالک نے اس باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا، ان چار ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔
تو ان میں سے نقوی صاحب کچھ ایسے بھی ممالک ہیں کہ جو خفیہ طور پر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ روابط،
جی یقینی طور پر ہیں، اور خاص طور پر اس سب کے پیچھے جو ہمیں ہاتھ دکھائی دیتا ہے وہ سعودی عرب کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے کہ خود یہ جو چار ممالک ہیں
جی
ان کو آگے لانے میں اور ان کے تعلقات معمول پر لانے کے سلسلے میں سعودی عرب نے خاص اہم کردار ادا کیا تھا، اور خود اس کے اپنے تعلقات بھی ہیں لیکن ابھی تک اس نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال سوڈان بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات و معمول پر لائیں گے، اور یہ اعلان انہوں نے 23 اکتوبر 2020 کو پہلی بار باضابطہ طور پر اور سرکاری طور پر کیا تھا۔
جی
تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بعض ممالک کے جو عوام ہیں، خاص طور پر بحرین کے اور سوڈان کے عوام جو ہیں، وہ اپنی حکومتوں کے اس موقف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب بھی کوئی صہیونی حکومت کی طرف سے کوئی عہدیدار وہاں پر آتا ہے ان کے ممالک میں تو وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل بھی صہیونی وزیر خارجہ ایلی کوہن سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے ایک روزہ دورے پر وہاں پہنچے، تو وہ جو سوڈان کے جو عوام تھے انہوں نے خود ایک گروہ تشکیل دیا ہے، ایک جماعت تشکیل دی ہے جو کہ 2020 میں اس نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، تو انہوں نے ہی اسی یعنی جماعت نے کال دی تھی سوڈانی عوام کو کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں، خاص طور پہ دارالحکومت خرطوم کی سڑکوں پر نکل آئیں اور سہونی وزیر خارجہ کے دورے کے خلاف اور خود سہونی حکومت کے خلاف اور خاص طور پر سوڈان کے حکومت جو ہے جو تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے یا کر چکی ہے اور ان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، مزید ان میں تقویت لانا چاہتی ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کریں۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوڈان کے تقریباً 97% عوام جو ہیں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں جی، اور ان کو فلسطین سے بہت محبت ہے، اور انہوں نے کل باقاعدہ طور پر اس محبت کا اظہار بھی کیا، سہونی حکومت کے خلاف نعرے لگائے، اور وہ نعرے جو انہوں نے لگائے ان میں خاص طور پر اور پلے کارڈ جو انہوں نے اٹھا رکھے تھے ان میں یہ نعرے درج تھے کہ فلسطین جو ہے وہ بکاؤ نہیں ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اور الاقصی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ایک جو انہوں نے اپنے جو حکومتی جو عہدیدار ہیں، جو حکومت ہے خود سوڈان کی، ان کے بارے میں بھی یہ نعرہ تحریر کیا تھا کہ ہمارے حکام جو ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یعنی اگر وہ سہونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار کرتے ہیں تو وہ ہماری نمائندگی میں نہیں ہے، اس کا عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ
اس میں تو نقوی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے کہ امت مسلمہ کا قلب جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے دھڑکتا ہے۔
جی بالکل جی،
بہت بہت شکریہ آپ کا گلشن عباس نقوی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے پر۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے مدینے کی بات ہے واعظ، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 17 بہمن، 15 رجب اور 6 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. 15 رجب سن 2 ہجری قمری کو خداوند عالم کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق خدا کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا. یہودی مسلمانوں کو طعنا دیتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ان کا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے. ان کے یہ طعنے مسلمانوں، خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے. اسی لیے خداوند عالم نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے. اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پندرہ رجب سن 62 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئیں. اسلام کی اس عظیم خاتون کی ولادت سن 6 ہجری قمری میں ہوئی، اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانی علم و کمالات حاصل کرنے میں گزاری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تاریخی خطبوں کے ذریعے، جو تاریخ اسلام میں زندہ جاوید ہیں، خاندان رسول پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو آشکار کیا اور بنی امیہ کے خاندان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ چھ فروری سن 1757 عیسوی کو کیمیا اور طبیعیات کے برطانوی ماہر جوزف بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی۔ یہ گیس آکسیجن اور کاربن سے مل کر بنتی ہے۔ اگرچہ یہ گیس انسانی تنفس کے لیے مضر ہے، تاہم آج کی دنیا میں مختلف سائنسی سرگرمیوں اور صنعتی مقاصد میں یہ ایک کارآمد عنصر شمار ہوتی ہے۔ چھ فروری سن 1936 عیسوی کو ایک تحقیقاتی ٹیم نے 4 سال کی مسلسل تلاش و جستجو کے بعد کرہ زمین کے سرد ترین علاقے کو دریافت کیا۔ اس ٹیم نے تحقیقات کے بعد روس کے شمال میں واقع سائبیریا میں ورخویانسک شہر کو دنیا کے سرد ترین خطے کے طور پر دریافت کیا۔ یہ شہر روس کا شیرازہ بکھرنے سے پہلے اس ملک کے سیاسی مجرموں کی پناہ گاہ تھا۔ یہاں بہت کم آبادی ہے اور لوگوں کا اصل کاروبار کھالوں کی تجارت اور معدنیات کی پیداوار ہے۔ سردیوں میں یہاں درجہ حرارت -70°C تک پہنچ جاتا ہے۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رہبر انقلاب اسلامی کی اعلیٰ مشاورتی کونسل کی حیثیت سے تشخیص مصلحت نظام کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومتی ادارے کا اصل کام ان اختلافات کو دور کرنا ہے جو بعض اوقات مجلس شورائے اسلامی اور آئین کی نگراں کونسل کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورائے اسلامی کے تمام بلوں کا جائزہ لینا اور اسلامی شریعت یا آئین کے منافی بلوں کو اصلاح کے لیے واپس پارلیمنٹ بھیجنا تشخیص مصلحت نظام کونسل کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے بل کے صحیح ہونے پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں تشخیص مصلحت نظام کونسل بل کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ تشخیص مصلحت نظام کونسل کے اراکین رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سترہ بہمن سن 1390 ہجری شمسی کو ایران میں اینیمیشن کے بانی استاد استفندیار احمدیہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد استفندیار نے سن 1326 ہجری شمسی میں کمال الملک آرٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بزرگ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ وہ حقیقت میں ایران میں اینیمیشن کے بانی تھے اور سن 1366 ہجری شمسی میں انہوں نے دو اینیمیشن فلمیں ملا نصر الدین و مصنوعی سیارہ بنا کر ایران میں اینیمیشن کے بانی کی حیثیت سے اپنا نام ثبت کرا لیا۔ انہوں نے سن 1330 ہجری شمسی کے اواخر اور 40 کے اوائل میں بہت ساری اینیمیشن فلمیں تیار کیں اور اپنی عمر کے آخری ایام تک اسلامی جمہوریہ ایران کے فن و ہنر کے ایک مرکز میں اینیمیشن فلمیں بنانے میں مصروف تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے یوم رحلت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غم و اندوہ کے اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا کسی سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوئے فلک زینب کبرا نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا سبت رسول، ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ،
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا۔
سامعین، 15 رجب کے دن کا سورج اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم و حزن اور دردناک یادوں کے ہمراہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں معرض وجود میں آتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خوش قسمتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدت و نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ امام علی علیہ السلام جیسے باپ کی زیر نگرانی پرورش پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہیں، لہذا یہ آپ کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا جیسی بے مثال شخصیات کی سرپرستی میں پرورش پائی۔
سامعین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو آپ نے نومولود بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹی میری اور تمہارے وفات کے بعد اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پہ ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائے، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ سامعین، جناب زینب سلام اللہ علیہا شرم و حیا کا پیکر تھی اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھی۔ مدینے اور کوفے میں مولا کائنات کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ آپ سلام اللہ علیہا پر نہیں پڑی تھی۔ بشیر ابن حزیم کہتا ہے کہ باخدا میں نے ایسی باعفت اور باحیا خاتون کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحکم انداز سے عوام سے خطاب کرے۔ ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہا راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہ کیا، اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی کہ عابدہ آل محمد کہلائیں۔ روز عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے آپ سے ودا کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن، نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اگر عورتوں پر جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحہ آپ پر، یعنی امام حسین علیہ السلام پر، ہزار جانیں فدا کرتی اور ہزار مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات کمال اور فضائل پائے جاتے تھے جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینے میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ وہ جس نے کڑے وقت میں عطرت کو سنبھالا، بیواؤں کی گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالا، طوفان کے تھپیڑوں میں قیادت کو سنبھالا، جلتے ہوئے خیمے میں امامت کو سنبھالا، قرآن کی تفسیر خدا ساز تھی زینب، خاموشی شبیر کی آواز تھی زینب، ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب، شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تیرے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، محبت کے وفا کے دکھماں ایسے ہوتے ہیں، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہو۔
سامعین، دنیا کا کوئی مرثیہ نگار شاید ہی اس غم کی شدت کو بتا سکے کہ جب بہن نے
بھائی کی نگری دیکھی ہوگی تو اس وقت بہن کی کیا حالت ہوگی۔ خیر تاریخ پر یہ موڑ بھی گزر گیا، مگر زینب سلام اللہ علیہا جیسی بہن کے لیے حسین جیسے بھائی کی قتل گاہ سے گزر کر جانا آسان نہ تھا۔ بہن بھائی سے کہتی تو ہوگی کہ وطن سے ساتھ آئے تھے، چل بھائی وطن چلیں۔ دل مستر حسین کے غم میں بہت روتا ہے، مگر آج زینب کا صبر میری آنکھوں میں اشکوں کی شکل میں جاری ہے۔ زینب قربت حسین کی پہلی ذاکرہ تھی جس نے شام اور کوفے میں لوگوں کو بتایا کہ کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہونے والا باغی نہیں بلکہ نمازی تھا۔ گویا زینب کے لیے بھائی کی مقتل چھوڑنا آسان نہ تھا، مگر بہن کی صبر پر دلیل شجاعت ہے کہ اس نے بھائی کو الوداع کہا اور نانا کے شہر مدینے میں ماں کی قبر پر کہا کہ اماں تیرا حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا اور میں یہ حسین ابن علی کا خون آلودہ کرتا لائی ہوں۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا معاشرے کی ہدایت و رہنمائی میں امام کے کردار اور مقام و منزلت سے بخوبی واقف تھی، اسی لیے واجب سمجھتی تھی کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کے عظیم مقام کو اسلامی معاشرے میں امام و رہبر کے اعتبار سے پہچانے۔ لہٰذا اپنے کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ فرزند پیغمبر، جوانان بہشت کے سردار امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے قتل سے اپنے دامن پر لگے ننگ و آر کے بدنما داغ کو کس طرح مٹاؤ گے؟ اس عظیم ہستی کے قتل کا داغ جو تمہارے لیے بہترین پناہ گاہ تھا، امن اور اتحاد کا علم بردار، تمہارے دین کا ذمہ دار اور شریعت کا پاسبان تھا۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قرآنی مفاہیم پر کامل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں الہی آیات سے استفادہ کیا۔ من جملہ ان کے آپ نے سورہ احزاب کی 33 آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کے نجس سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ سامعین، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت ہے۔ عرفان و فلسفہ اور منطق کے درخشاں باب جب بھی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی علمی و معنوی عظمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی استقامت، صبر، حریت و حمیت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے حادثات ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اپنے عظیم کردار سے عامریت کو بے نقاب کیا، ظلم و استبداد کی قلی کھول دی اور فانی دنیا پر قربان ہونے والوں کو آخرت کی ابدیت کا پاکیزہ چہرہ دکھایا۔ صبر و استقامت کا کوہ گرام بن کر علی علیہ السلام کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا جس سے ارباب ظلم و جور کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ مل سکا، ظالم و استکبار اور استعمار کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سامعین، تحریک کربلا ابدی تحریک ہے، جس کو بھائی نے سر دے کر زندہ کیا تو بہن نے چادر قربان کر کے بھائی کے مشن کو زندہ رکھا۔ بلا شبہ تحریک کربلا ایک معجزہ ہے جو بشر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بشر آج بھی حسین کو مظلوم جان کر روتا ہے اور آج بھی انسانیت کو زینب کی چادر کا دکھ ہے۔ آج بھی انسانیت جب کربلا کو یاد کرتی ہے تو مظلوم کربلا کو سلام اور لبیک یا حسین کی صدا دیتی ہے۔ گویا محرم اور سفر حسین کا نہیں بلکہ سارا سال حسین ابن علی کا ہے، کیونکہ جہاں نانا کی اذان آ رہی ہے وہاں حسین ابن علی کو سلام کیا جا رہا ہے۔ گویا نانے اور نواسے کے ذکر نے تمام ساعتوں کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر وقت منٹ اور سیکنڈ میں حسین منی و انا من الحسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انسانیت پر لازم ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے تو من الحسین کو فراموش نہ کرے، یعنی جس طرح نانا کا ذکر ہوتا ہے اس طرح نواسے کا ذکر ہو۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر سامعین زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو،
میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں، تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، معلوم ہے ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، معلوم ہے، میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو، کو یا نینا والے چلو،
اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو،
اے فرشتوں
مجھے کربلا لے چلو،
کربلا کربلا کربلا۔
سامعین، ابھی آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی یوم رحلت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہمیں معاشی طاقت بننا ہوگا، استواب رائے 20 سال مؤخر کرنے میں حقیقت نہیں۔ پاکستان کے مالی چیلنجز شدید، IMF ایک دہلی کی سبسڈی دیکھ رہا ہے، وزیر اعظم۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے، میت پاکستان آج پہنچے گی۔ طویل عرصے سے علیل تھے، صدر علوی، وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ، عسکری قیادت، امارات، چین کا اظہار تعزیت۔ جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے آگے آئیں، جیل میں ان کا علاج خود کروں گا، رانا ثناء اللہ۔ عمران خان پہلے گرفتاری دیں، جیل میں سب کچھ مہیا کروں گا، ایک چیز نہیں دوں گا، مجھے پتہ ہے اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ نون لیگ ہی الیکشن میں کامیاب ہوگی، ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، یقین ہے کشمیری جدوجہد میں کامیاب ہوں گے، وزیر داخلہ۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کو الٹیمیٹم، غیر معینہ مدت تک دھرنے کا اعلان، اب وقت ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ہمیں اپنے ایک ایک فرد کو گنوانا ہے۔ آج سے بہادر آباد والا دفتر فوارہ چوک پر ہوگا، خالد مقبول صدیقی۔ حقوق نہ دیے تو حکومتی کاروبار نہیں چلے گا، مصطفیٰ کمال۔ ایم کیو ایم ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی، فاروق ستار۔ الیکشن میں مینڈیٹ چھپایا گیا، انیس قائم خانی۔ سمین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے آج کے ادارے کا عنوان ہے افغان مہاجر پالیسی پر نظر ثانی۔ اخبار اپنے ادارے میں لکھتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس کے مطابق اپیکس کمیٹی نے، جس کا اجلاس 3 فروری کو وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوا اور آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سمیت سیکیورٹی اداروں کے حکام اور وفاقی اور صوبائی وزراء جس میں شریک رہے، ملک میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت افغانیوں کی پاکستان آمد کو ریگولیٹ کیا جائے گا تاکہ ویزا مدت ختم ہو جانے پر انہیں واپس بھیجوایا جا سکے۔ ویزا لے کر پاکستان آنے والے لاکھوں افغان شہری ایسے ہیں جو یہاں غیر قانونی طور پر زائد المیاد مدت گزار رہے ہیں، اپیکس کمیٹی کے فیصلے کی روح سے انہیں گرفتار کر کے واپس بھجوایا جائے گا۔ جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی، 9/11 کے بعد امریکی فوج کے وہاں داخلے پر افغان شہریوں کی مزید تعداد نے ایران اور پاکستان میں پناہ لی، ایران نے کیمپوں میں رکھتے ہوئے ان کی نقل و حرکت محدود رکھی، تاہم زندگی کے تمام امکانات فراہم کیے۔ حکومت پاکستان نے صدیوں پرانے رشتے اور بھائی چارے کی بنیاد پر ان پر کوئی پابندی نہ لگائی، لیکن انہیں نقل و حرکت کے تابع نہ کیے جانے سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، ملک میں سیکیورٹی کے گمگیر مسائل کا سر اٹھانا ایسے شواہد کو ظاہر کرتا ہے جن میں افغان مہاجرین کی شکل میں دہشت گردوں کے سہولت کار ملوث ہیں۔ اپیکس کمیٹی کا فیصلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مرتبہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو بے دخل کرنے میں ماضی کی طرح نامکمل کام نہ کیا جائے۔ سمعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ انقلاب کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ترکی اور شام میں 7.8 شدت کا زلزلہ، سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی، وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار تعزیت۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ترکی کے شہر غازی انیتپ سے تقریباً 33 کلومیٹر دور تھا۔ پرسنل لا بورڈ لڑکیوں کو فتنہ ارتداد سے بچانے کے لیے فکر مند، اخبار لکھتا ہے کہ اخبار اس خبر کے ذیل میں لکھتا ہے کہ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے اتوار کو اپنی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں لو جہاد کے مفروضے اور اس کے انتقام کے نام بھگوا عناصر کے ذریعے مسلم لڑکیوں کو گمراہ اور مرتد کرنے کی سازش کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس فتنے کے تدارک کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ہی بورڈ کے اراکین نے ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا، مگر عوامی احتجاج یا قانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے گفت و شنید کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ میں اس کے رکن یاسین علی عثمانی نے مسلم لڑکیوں کی ارتداد کے مسئلے کو اٹھایا، جس کی تائید دیگر اراکین نے بھی کی، اور کہا کہ لو جہاد کی اصطلاح کے ایجاد اور متعدد ریاستوں میں شروع ہوئے پروپیگنڈے کے بعد اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب۔ اور سامعین، اس درمیان میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر،
سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ عزیز سامعین، عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کے مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کرملا ایک نئی بابا، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، آتے ہیں رزق خالق سے وہ ہم صبح شام، ملت کے ہر جواب کو یہی ان کا ہے بیان، شیطانی طاقتوں کے صدا، جم جاؤ سب کے سب لشکر حق میں، سب بسا، زندہ ہے، زندہ ہے۔
قرآن کریم کی متعدد آیات الہی سنت اور روایات کو بیان کرتی ہیں۔ مذہب کی زبان میں نظام ہستی میں خدا کی حکیمانہ مرضی اور ارادہ شامل ہے۔ خدائی تقدیر کی بنیاد پر خلقت دنیا کے مظاہر مخصوص قوانین کی بنیاد پر اپنے ارتقائی راستے پر چلتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان قوانین کا ذکر الہی سنت و روایات کے طور پر کیا ہے، جو متعین ہیں اور تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ قوانین صرف قدرتی مظاہر کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ ان میں انسانوں کی انفرادی اور سماجی زندگی بھی شامل ہے۔ جیسے کہ خدا اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے، یا یہ کہ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ان آیات میں سے ایک ہے جو آسمانی روایات میں سے ایک آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حق کے دشمنوں کا منصوبہ رب کے منصوبے کے مقابلے میں کمزور اور ناکام ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس گروہ نے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید اور گرفتاری کا انعام مقرر کیا اور آپ کو پھانسی دینے کی تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 54 میں فرماتا ہے، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے حل تلاش کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حل تلاش کرنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجات دشمنوں کے منصوبوں کے خلاف خدا کی تدبیر کا نتیجہ تھی۔ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا خالق بہترین حل تلاش کرنے والا، مدبر اور تدبیر کرنے والا ہے۔
ایران کا اسلامی انقلاب کن حالات سے گزرا ہے اور اس کے خلاف دشمنوں کی سازشوں اور بدنیتی پر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ انقلاب ایک زندہ اور متحرک معجزہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی طرف سے انقلاب اسلامی کے خلاف دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے میں آیت و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین کی بار بار تشریح کی گئی۔
اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 47 کے آخر میں فرماتا ہے، بے شک مومنوں کی فتح ہم پر ہے، مومنوں کی مدد ہمیشہ ہمارے ذمہ ہے۔
جب بھی کسی قوم و ملت کی تحریک ظلم کے خلاف اور عدل کے قیام نیز الہی مقاصد اور الہی اقدار کے حصول کے ہدف پر مبنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے ایران پر عراقی باسی حکومت کے فوجی حملے کی شکست میں ایک بار پھر ان الہی روایات کا مشاہدہ کیا۔ صدام نے تمام طاقتور یورپی ممالک، امریکہ اور سوویت یونین کی حمایت سے ایران پر حملہ کیا۔ ان برسوں میں انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے حملے صرف جنگ تک محدود نہیں تھے، ملک کے اعلی عہدیداروں کا قتل بھی مغرب سے وابستہ گروہوں کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ صدر، وزیر اعظم، عدلیہ کے سربراہ، کئی اراکین پارلیمان اور وزراء کو 4 ماہ سے بھی کم عرصے میں دہشت گرد گروہ ایم کے او کے دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ کسی بھی دوسرے ملک میں ان میں سے ایک بھی واقعہ اس کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم کر سکتا تھا، لیکن ایرانی عوام نے مشکلات کو برداشت کر کے اسلامی انقلاب اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی محبت و ایثار کا اظہار کیا۔ دشمنوں نے جب بھی انقلاب اسلامی کے خلاف اپنے حملوں میں اضافہ کیا، انہیں عوام کی طرف سے اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ملا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا، دشمن ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا تھا، ایرانی قوم سے امن، استحکام اور سکون چھیننا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے دشمن کے حملے کے مقابلے میں ایسا حشر کیا کہ و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین۔ مقدس دفاع کی بدولت قوم جہاں تھی وہیں سے مزید آگے بڑھی، اس کی تیاری اور آمادگی بڑھ گئی۔ استکباری دشمنوں کی یہ سازش ایرانی قوم کے خلاف کام نہیں کر سکی۔
سامعین، آپ یہ پروگرام ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ایران پر اقتصادی پابندیاں، جو کہ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد سے عوام کے خلاف شروع ہوئی تھی، اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ خود امریکی حکام اسے مفلوج کرنے والی پابندیوں سے تعبیر کرتے ہیں جو عوام کی مزاحمت سے ناکام ہو گئی۔ کچھ امریکی حکام نے اس منصوبے کی شکست اور سنگین ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پابندیاں ایران کے خلاف کام نہیں آئیں، تخریب کاری اور قتل و غارت گری کام نہیں آئی، ایران کے ساتھ جنگ بھی کام نہیں آئے گی۔
دشمن ہر دور میں نئے طریقے اور نئی چالیں ڈھونڈتا رہا ہے۔ تازہ ترین سازشوں میں سے ایک جو ماضی کے مقابلے میں بہت وسیع تھی، چند ماہ پہلے اسلامی انقلاب کے خلاف دشمن کی مشترکہ اور ہائبرڈ جنگ ہے۔ اس جنگ میں امریکہ، صہیونی حکومت، یورپ کی بعض غاصب طاقتوں اور انقلاب اسلامی کے مخالف بعض گروہوں نے ایرانی قوم پر حملہ کرنے کے وسیع منصوبے بنائے۔ ایک مضبوط میڈیا وار کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایران کی ایک غیر محفوظ تصویر بنانے کی کوشش کی اور سفید جھوٹ سے کھلا دھوکہ دیا۔ میڈیا نیٹ ورکس اور ورچوئل اسپیس پر ان حملوں کی شدت اس قدر تھی کہ اس نے ملک کی سرحدوں سے باہر اسلامی انقلاب کے چاہنے والوں کو پریشان کر دیا۔ عسکری میدان میں انہوں نے ہر قسم کے جنگی ہتھیار ملک میں لانے کی کوشش کی اور ان سے وابستہ گروہوں کو ہنگامہ آرائی اور فسادات میں استعمال کرنے کی کوشش کی، جن میں سے اکثر کو سیکورٹی اداروں نے آپریشن سے پہلے گرفتار کر لیا۔ انتشار، عوامی املاک کو جلانا اور نقصان پہنچانا، قتل و غارت، فسادیوں کو تربیت دینا اور میڈیا اور ورچوئل نیٹ ورکس کے ذریعے افراتفری پھیلانا ایران دشمن طاقتوں کا بنیادی ہدف تھا۔ ایک بڑی تعداد کو مغربی حکومتوں کے تعاون سے عوامی عدم اطمینان کو پیدا کرنے اور بھڑکانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خواتین کے حقوق یا انسانی حقوق کے تحفظ کی آڑ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مغربی ممالک، بالخصوص جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ کی شدید سفارتی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر شدید ہو گئیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ان تمام حملوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہا اور اس نے دشمنوں کی اس تازہ سازش کو ناکام بنا دیا۔
رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نظام پر حملہ کرنے کے لیے دشمن کی سازشیں ختم ہو جائیں گی تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دشمن سازشیں کرتا ہے، اسلامی نظام بھی جوابی تدبیر کرتا ہے۔ وہ تدبیر کرتے ہیں اور خدا بھی حل تلاش کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ حل تلاش کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔
ایران کی اقتصادی سرگرمیوں میں، جسے ملک کی اسٹریٹجک پالیسیوں کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے، نالج بیسڈ معیشت پر توجہ دینا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اپنی تقاریر میں کئی بار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کا تذکرہ، جو عظیم الشان کتاب نہج البلاغہ میں ہے، کئی بار کیا ہے کہ علم طاقت ہے۔ عوام اور حکام کو رہبر انقلاب اسلامی کی بارہا یاد دہانی میں سے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی پر عبور اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر توجہ دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے سائنسی بنیادوں پر ترقی کرنے کی، یہ ہماری قطعی ضرورت ہے۔ اگر ہم علمی بنیادوں پر ترقی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے تہذیبی دشمنوں اور ثقافتی و سیاسی مخالفین کا ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ یہ خطرہ اسی صورت میں کم ہوگا یا ختم ہوگا جب ہم علمی ترقی میں آگے ہوں گے۔
سامعین، آج کی نئی دنیا میں اصل طاقت ان ممالک کی ہوگی جو نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رہبر انقلاب نالج بیسڈ کمپنیوں کی تشکیل کی صورت میں سائنس پر مبنی معیشت پر زور دیتے ہیں، تاکہ اس سے نہ صرف تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کیا جا سکے بلکہ معیشت کے مختلف شعبوں میں پیداواری صلاحیت اور کام کی استعداد کو بھی بڑھایا جائے۔ نوجوان آبادی اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کی وجہ تھا آج ایران میں تقریباً فولاد کے 100 کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم پروڈکٹ جس کی کھپت ترقی کی علامت ہے، سیمنٹ ہے۔ ایران کئی قسم کے سرمئی، چنائی اور رنگین سیمنٹ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2021 میں ایران دنیا کے 8 بڑے سیمنٹ پروڈیوسرز میں شامل تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار کے لیے ایران میں 80 کے قریب کارخانے سرگرم ہیں، جو ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی اور ہمسائے ممالک جیسے عراق، افغانستان، شام، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان اور قازقستان کو برآمد کرتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی تجارتی اور تجارتی بیلنس شیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران کی جانب سے علاقائی اور پڑوسی ممالک کو نان پیٹرولیم اشیاء کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ صنعت اور معدنیات کے موجودہ وزیر جناب فاطمی امین کے مطابق، ایران کی برآمدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور توقع ہے کہ اگلے سال تیل کو تجارتی توازن سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج کل برآمدات میں ایران کا مقصد صرف ڈالر کمانا نہیں ہے، بلکہ طاقت پیدا کرنا بھی ہے، یعنی ایسی مصنوعات کی پیداوار اور برآمد جو اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں، مثال کے طور پر ایسی دوائیں اور ساز و سامان برآمد کرنا جو بہت کم ممالک میں تیار ہوتا ہو۔ سن 2021 میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے حوالے سے ایران کا درجہ 65 تھا۔ ملک کے منصوبہ سازوں کی کوشش ہے کہ اگلے 5 برسوں میں یہ درجہ بندی 40 سے نیچے ہونی چاہیے۔ ایسا ہونے کی صورت میں ایران اقتصادی دنیا میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے ملک کے طور پر پہچانا جائے گا۔
سامعین، ٹیلی کمیونیکیشن اور مواصلاتی آلات کی ترقی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو کسی ملک کو ترقی و پیش رفت کے انڈیکس کے قریب لاتی ہے۔ آج سیٹلائٹ ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماضی میں سیٹلائٹس کے مشن زیادہ تر سیکیورٹی یا مسابقتی تھے، لیکن آج اس ٹیکنالوجی کی اقتصادی جہت بہت اہم ہو گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے ذریعے بھیجی گئی تصاویر اور ڈیٹا، ٹیلی کمیونیکیشن اور نیویگیشن نیز قدرتی آفات کی پیشن گوئی کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح معدنی دریافتیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی نگرانی، جنگلات، چراگاہوں اور سمندروں کی نگرانی بھی اس سے آسان ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایرانی نالج بیسڈ کمپنیاں سیٹلائٹ کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ، سیٹلائٹ انفارمیشن وصول کرنے اور بھیجنے کے شعبے میں سرگرم ہیں۔ اس میدان میں ایران کی تازہ ترین کامیابیوں میں سے ایک قائم 100 سیٹلائٹ کی لانچنگ ہے، جسے IRGC ایرو اسپیس فورس کے ماہرین کی کوششوں کی بدولت 13 آبان 1401 شمسی کو، یعنی 2-3 مہینے پہلے لانچ کیا گیا۔ اس سیٹلائٹ کا ایک منصوبہ وینس سیٹلائٹ کو مدار میں رکھنا ہے۔ ناہید سیٹلائٹ ایک ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے جسے ایران اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بنایا ہے۔ خلا میں ایران کے کامیاب سیٹلائٹ لانچنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران علم کی چوٹیوں کو سر کرنے کا عزم رکھتا ہے۔